رات کو نیند آنے لگتی تھی, اس سے بچنے کے لیے اگر چائے پئیں تو پھر رات بھر کی نیند غائب ہو جاتی تھی, بعد میں لیٹنا بھی چاہیں دو بجے سونا بھی چاہیں تو نیند نہیں آتی تھی. تو کسی نے یہ ترکیب بتلائی کہ تم پان میں تمباکو ڈال کر کھاؤ, تو جب تک منہ میں پان رہے گا نیند نہیں آئے گی, جب پان تھوک دو گے تو نیند آ جائے گی. چنانچہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا, تمباکو والا پان دورے کے سال سے کھانا شروع کر دیا, اور رات کو ایک ایک دو دو بجے تک تکرار مطالعہ ہوتا رہتا تھا, تو وہ باقی تمباکو کی موجودگی میں نیند نہیں آتی, اور جب اس کو تھوک دیا تو جا کے سو گئے. اللہ اکبر. اب وہ عادت جڑ پکڑ گئی, پکی ہو گئی تمباکو کی, یہاں تک کے مدرس ہو گئے ہم, تو وقت پڑھانے لگے, مدرس بھی اب کئی سال ہو گئے. اب مولانا سلیم اللہ صاحب کے ہاں مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد تک, ہم پانچ چھ آدمی وہاں پہنچ جاتے تھے, وہ بھی ہماری اس تفریح میں شریک ہو جاتے تھے, کبھی ہم سب مل کر گھومنے جاتے تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی, اور کبھی انہیں کے گھر پہ بیٹھ کر ایسی کبھی علمی باتیں, کبھی علمی لطائف ادھر ادھر کی باتیں قصے مغرب تک, اور چائے اور پان انہیں کیا ہوتا تھا, اور کبھی یہ سب حضرات ہمارے پاس آ جاتے تھے ہمارے کمرے میں, تو یہاں ہماری طرف سے چائے اور پان کا انتظام ہوتا تھا عصر سے مغرب تک. غرض یہ قصے چلتے رہے, رفتہ رفتہ ہمیں پتا چلا کہ پان کے تمباکو کی عادت مزیدار تو بہت ہے, اور یہ جو قصہ بتایا تھا کہ جب تک منہ میں پان رہے پھر نیند آتی, بعد میں سونا چاہے تو سو جائے, بعد میں پتا چلا کہ جب عادت یہ پکی ہو جاتی ہے تو نیند بعد میں بھی نہیں آتی. اب بیماریاں لگنی شروع ہوئی تو ہم نے پان چھوڑ دیا, ہم دونوں بھائیوں نے پان چھوڑ دیا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بعد اثر کے بعد ہم پہنچے, انہوں نے پان بنا کر پیش کر, ہم نے کہا تھا تم نے چھوڑ دیا, میں کھاؤ نا مولوی صاحب, ہم نے کہا کہ بس اپنے چھوڑ دیا, تو خیر خاموش ہو گئے. اس کے بعد وہ ہمارے کمرے میں تشریف لائے تو یہاں ان کو پان نہیں ملتا, تو وہ کہہ رہے ابھی تمہارے آنا بیکار, تم ہمارے یہاں آ جایا کرو. خیر ہم جانے لگے, ایک ڈیڑھ مہینے تک پان نہیں کھایا. طلبا سے بھی ہم نے کہہ دیا کہ دیکھو جب پان نہیں کھائے ہوئے ہوتے ہم تمہارا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, تو مشکل سوالات مت کیا کرو, مجھ سے بس سیدھے سادھے سوال کر لیا کرو اور مشکل سوال مت کرنا, کیونکہ جب پان نہیں کھائے ہوئے تو جب پان کی عادت ہوتی ہے وہ آدمی پان نہ کھائے تو دماغ صحیح کام نہیں کرتا. تو طلبا بھی اور مطمئن ہو گیا کہ چلو, ایک مہینے تک پان نہیں کھایا, اور ہم روزانہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے یہاں جمع ہوں, حضرت مولانا شمس الحق صاحب, مولانا خورشید عالم صاحب, ہم دونوں بھائی چائے بھی پی لیں سب کچھ, وہ پان بنائیں اور پھر وہ ہمارے لیے بنانا چھوڑ دیا انہوں نے. تو ایک دن ایک مہینہ ہو چکا تھا, مولانا چائے سب پی چکے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب پان لگا رہے, پان لگاتے لگاتے کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب ہماری کوئی عیاشی نہیں, ہم مولوی ملا لوگ ہیں, ہماری کوئی عیاشی نہیں, ہم شراب نہیں پیتے, ہم سنیما دیکھنے نہیں جاتے, ہم میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے, پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں, ایک لے دے کے ایک ہی عیاشی تھی کہ پان کھا لیتے تھے, وہ تم نے خراب کر دی. یہ کہہ کر انہوں نے پان پیش کر دیا کہ کھاؤ اس کو, تو خیر ہم نے کھا لیا. ایک مہینے کے بعد کھانے سے مزہ بھی اور زیادہ آیا, تو پھر لت لگ گئی اور پھر پان کا سلسلہ چل پڑا, اور پھر وہ مجلس اس طریقے سے گرم ہونے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طریقے کی زندگی گزری, وہ ساری تصویر آج ہمارے سامنے ہے. پھر حضرت کی شادی ہو گئی, وہ ایک ادھر کے مکان میں رہنے لگے, دو کمروں والا مکان تھا, پھر ماشاءاللہ ان کے بچے ہوئے اور ہماری بھی شادیاں ہو گئیں, اور گھر آباد ہو گئے. لیکن الحمدللہ جو محبت شروع سے تھی اس میں اضافہ تو ہوا, کمی نہیں آئی. ایک خاص بات, حضرت مولانا شمس الحق صاحب کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ سبق کبھی مکمل تیاری کے بغیر نہیں پڑھاتے تھے, بھرپور تیاری کر کے سبق پڑھاتے تھے, محنت کرتے تھے, اور سبق میں آنے میں بسا اوقات ان کو دیر بھی اس وجہ سے ہوتی تھی کہ جب تک وہ اپنا مطالعہ مکمل نہ کر لے سبق نہیں پڑھاتے, اور گہرا مطالعہ کرتے تھے. اللہ نے حافظہ بڑا اچھا دیا تھا, علمی ذوق و شوق غضب کا دیا تھا, کتاب کے مطالعے کے شوقین تھے, دھنی تھے, اور یہ شوق و ذوق ان کو ملا تھا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے دورہ وہاں کیا تھا جامعہ اشرفیہ میں, اور بخاری شریف حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی, اور دوسرے اسباق بھی پڑھے تھے. ان کا رنگ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تو چلتا پھرتا کتبخانہ تھے, حافظہ غضب کا تھا, اور وہ اس دنیا کے آدمی نہیں تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی ادریس جو ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے, یہ تو جنتی کے لیے پیدا ہوئے, ایسا معلوم. بہت بھولے, ان کے بھول پن کا حال یہ تھا کہ ان کے ایک بیٹے تھے, خود تو شیخ الحدیث, اتنا بڑا متبحر عالم, آج کہاں ایسے علماء پیدا ہوتے, نہیں پیدا ہوتے. تو علم کا, فضل کا, ذہانت کا, حافظے کا تو یہ حال, لیکن بھولپن کا یہ حال کہ ان کا ایک بیٹا برسوں تک ایک روپیہ روزانہ لیتا رہا کہ ابا جان اچھا چیز تھی اس کے پاس کہ ایک صاحب اس میں پیٹرول ڈالنے کے لیے ایک روپیہ چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی تم کہہ رہے تھے کہ سائیکل بغیر پیٹرول کے تھوڑی چلتی ہے, تو اچھا بات ہے. تو روزانہ برسوں تک وہ ایک روپیہ پیٹرول کے واسطے لیتا رہا, مولانا دیتے رہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے اس بیٹے سے پوچھا کہ واقعی تو اس طریقے سے کرتا تھا, کہنے کہا میں دیتا تھا. تو مولانا کو پتا نہیں تھا کہ بائسیکل پیٹرول کے بغیر چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے. آخر تک لیتا رہا, یہاں تک کہتا تھا انتقال ہو گیا اور وہ لیتا رہا, اور جوان تھا وہ, بڑا تھا, مزے کرتا تھا. ایک روپیہ اس زمانے میں ایک روپیہ کی قیمت بڑی, ایک روپیہ کا مطلب ہے تقریباً 20-25 روپے کی برابر. تو 20-25 روپے روزانہ کسی طالب علم کو مل جائے تو اس کے مزے. تو بھولپن کا یہ حال تھا, لیکن کتاب کے مطالعے کا, کتاب کی ذوق و شوق کا حال یہ تھا کہ جب سب سے پہلے کراچی تشریف لائے ہیں, اس زمانے میں دارالعلوم نانک واڑے میں ابھی تک قائم نہیں ہوا تھا, دارالعلوم نانک واڑے میں ابھی قائم نہیں ہوا, ہم میں حفظ کرتا تھا, بنس روڈ کے مکان میں ہم رہتے تھے. تو ہمارے والد صاحب نے ہمارے بڑے بھائی کو کتب خانہ دارالارشاد, جو اب بھی ہے نا داں جہاں دارالارشاد اردو بازار میں, یہ دکان اس زمانے میں دلوائی تھی, اور دارالارشاد وہاں قائم ہوا, تھوڑی سی کتابیں تھیں, تھوڑا سا چھوٹا سا ادارہ تھا. تو یہاں تشریف لائے تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, تو بھائی صاحب سے کے پاس دکان پر بھی پہنچے دارالارشاد, مغرب کا وقت ہو گیا, کہنے کا مولوی صاحب اچھا آ کر کتابوں کو مطالعہ شروع کر دیا. یہ کتاب رکھی ہوئی, اس زمانے میں پاکستان میں کتب خانے ہی نہیں تھے, لائبریریاں ہی نہیں تھیں, مدرسے ہی نہیں تھے, یہ پاکستان کا پورا علاقہ علمی اعتبار سے بالکل بنجر تھا. پورے ملک میں 2-4 مدرسے تھے پورے ملک میں, اور مدرسوں میں بھی کتابیں نہیں تھیں. ہمیں یاد ہے کہ شیخ الاسلام علامہ شبیر رحمت صاحب عثمانی کو اور ہمارے والد صاحب اور علامہ سید سلیمان صاحب ندوی کو پاکستان کا دستور بنانے کے لیے جب ابتدائی خاکہ تیار کر رہے تھے تو وہاں جا کے ملائیں کہ جامع مسجد میں حضرت مولانا شمس اللہ صاحب کے کمرے میں جمع ہوتے تھے علامہ شبیر رحمت صاحب عثمانی وغیرہ سب, اور جب کسی مسئلے میں کے لیے کتاب دیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہاں سے میری بیٹا پیدل جاتے تھے. وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی مجلس علمی کے نام سے, اس میں کتابیں تھیں کہ ادارہ بھی وہاں مل جائے گی اور مبسوط بھی وہاں مل جائے گی, وہاں کتاب کا مطالعہ کر کے آتے تھے, وہاں سے یادداشت لے کر. فوٹو کاپی کا زمانہ نہیں تھا, بے سر و سامانی کا دور تھا.
تو اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھی، تو مولانا ادریس صاحب کاندھلے بھی رحمۃ اللہ علیہ دارالارشاد میں آئے تو وہ تو کتابیں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ دکان کے بند ہونے کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی. پوچھا بھائی اچھا بھولے بہت تھے بھائی مولوی صاحب تم دکان کس وقت بند کرو؟ تو بھائی صاحب نے کہا کہ بس اب وقت ہو گیا. اچھا وقت ہو گیا، مجھے تو کل کو جانا ہے، تم کس وقت تک دکان کھولو گے؟ کسی 10 بجے کھولتا ہوں. اچھا بھائی مولوی صاحب ایسا کرو تم مجھے اندر چھوڑ جاؤ، باہر سے تالے لگا کے چلے جاؤ، کل صبح 5 بجے کھول لینا. یہاں اکیلے رہیں گے آپ دکان میں؟ کہا کہ نہیں مولوی صاحب میں بس یہ رہوں گا. تو اب مجھے یاد ملا کہ پھر بھائی صاحب نے اس پر عمل کیا یا نہیں، مگر غالب گمان مجھے یاد ہی پڑتا ہے کہ اسی پر جب اصرار کیا حضرت نے تو اسی پر عمل کیا. حضرت رات بھر وہیں رہے، پتہ نہیں کس وقت سوئے ہوں گے، کس وقت تعجد کے لیے اٹھے ہوں گے، اور پورا وقت کتاب کا مطالعے میں لگے رہے، کتابوں کے مطالعے میں لگے رہے. کھانے کا کچھ انتظام کر دیا تھا بھائی صاحب نے، چائے کا، اور صبح کو آ کے دکان کھولی. علم کے ذوق کا یہ حال تھا مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے والد صاحب کے خاص دوست تھے، تقویٰ کے پہاڑ تھے، اخلاص کے اور تقویٰ کے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کا عشق عطا کیا. عاشق تھے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بہت خیر حاصل کیا تھا. انہوں نے ذہین تھے اور پڑھنے کے زمانے میں محنت سے پڑھا تھا، تو اپنے استاد کا منظور نظر بھی تھے. ان کا ذوق ملا تھا کتاب کے مطالعے میں، تو کتاب کا شوق و ذوق بہت زیادہ تھا. اور آپ نے یہ بات سب نے دیکھی ہوگی، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ساز و سامان بھی کہاں سے کہاں سب کے پاس پہنچ گئے. آج کل بہت سارے مدرسوں کے مدرسین کے پاس بھی اچھا خاصا گھریلو سامان ہوتا ہے، آرام و راحت کا سامان ہوتا ہے، مگر اس بندے خدا کے گھر میں آج تک زہد ہی زہد تھا، زہادت ہی زہادت تھی. جا کر دیکھ لیجیے گھر کے اندر، کبھی دنیا کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا. دنیا کہیں سے کما لوں، بال بچے بچے ہیں، عیال ہے اتنا، کبھی یہ فکر ہی نہیں کی کہ کہیں اسے پیسے اور کچھ کو اور کوئی کام کر لوں، دارال عالم کی مدرسے کے علاوہ وہاں سے مجھے ایک آپ پیسے مل جائے، کبھی تصور بھی نہیں، تصور بھی نہیں تھا، دھیان ہی نہیں تھا ان چیزوں کی طرف. اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، ذاتی گاڑی نہیں تھی. ایک دوست نے حضرت کے جب یہ دیکھا کہ سب کے پاس ماشاءاللہ دارالعلوم کے اکثر لوگ بڑے بڑے اساتذہ کے پاس گاڑیاں ہو گئی ہیں، تو حضرت کے ایک دوست نے لا کر مجھ سے ذکر کیا کہ میں حضرت کو گاڑی دینا چاہتا ہوں، تم بھی چلو ساتھ. تو نئی گاڑی لے کر آیا حضرت کو پیش کیے، یہ جو سوزوکی اب گاڑی ہے جس میں آخری زمانے میں مولانا نماز کو لے آتے تھے، یہ خود نہیں خریدی، کبھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تو گاڑی خریدتے، کبھی پیسے جمع نہیں ہوئے، تنخواہ سے آتے تھے اور خرچے جاتے تھے. تو وہ تو ایک دوست نے، حضرت کے معتقد تھے، دارالعلوم کے دو طالب علم تھے، ان کے والد تھے، وہ والد ہے الحمدللہ حیات ہیں، وہ دونوں طالب علم بھی فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کے. تو دو جو مولانا کے شاگرد تھے ان کے ایک والد ہیں، بڑے مالدار ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دوست ہیں. تو انہوں نے لا کر مجھ سے کہا کہ میں گاڑی دینا چاہتا ہوں، گاڑی لیا آیا ہوں، یہ کھڑی ہے سامنے، آئیے ہم ذرا چل کر پیش کر دیتے ہیں حضرت کی خدمت. انہوں نے لا کر گاڑی دی، تو گاڑی بھی ہو گئی، ورنہ گاڑی کا بھی کوئی سوال نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی پیسے کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، سوائے کتاب کے متعلق اور کوئی ذوق نہیں تھا. ہاں کھانے پینے کا شوق، کھانے پینے کے شوقین تھے. جب کبھی اب دعوت میں کہیں ہمارے یہاں دارالعلوم میں دعوت ہوتی تھی یا ہم کہیں مل کر دعوت میں جاتے تھے تو ہم ساتھ ہی بیٹھتے تھے، تو اس میں وہ دعوت کے مزہ ہونے کے بعد بیٹھ کر کھانے میں آتا تھا. وہ کہتے تھے بھائی میرے دائیں بائیں جو ہوں میں منع اور میں سارا مضبوط ہونا چاہیے، تو مطلب یہ کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے میرے دائیں بائیں جو ذرا کھانے والے لوگ ہوں، جلدی ہتھیار پھینکنے والے لوگ نہ ہوں. تو میں کہا کرتا تھا کہ حضرت میں نے آپ کا مہمانا مضبوط کر دیا ہے، میں سارا کا انتظام آپ کر لیجیے. خیر، تو شوق کتاب کا مطالعہ کا تھا، اور کچھ اگر دنیا کی چیزوں میں ذوق تھا تو کھانے پینے کا تھا اور ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. میں امریکہ جانے لگا, ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے, اس زمانے میں ٹی بی کی تکلیف تھی, کمزور ہو رہے تھے بہت. تو میرے پاس تشریف لائے, فرمایا کہ بھائی دیکھو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, دو تین باتیں آپ سے کہنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی مکان کا فکر ہی نہیں کی, ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا مکان مجھے دے رکھا ہے رہنے کے لیے, میں رہ رہا ہوں. لیکن میرے مرنے کے بعد جو بچے ہیں عورتیں ہیں یہ رہیں کہاں رہیں گے, ان کی رہائش کا کیا انتظام ہوگا, مجھے اس کی طرف سے کچھ فکر ہے. اب فکر ہوئی جب ٹی بی کا مرض لاحق ہوا, تو اس کا اگر آپ سوچ کر سوچیں مجھے کچھ بتائیں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کروا دیا, ایک دوست نے کرا دیا اللہ تعالیٰ کے بزرگ کو, دارالعلوم سے باہر مکان کا انتظام کروا دیا. انہوں نے کسی سے نہیں کہا. تو سفر مانے لگے کہ بھائی آپ سفر میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں میرا کیا وقت ہے, تو بھائی میرے لیے قبر کی جگہ طے کر دو. میں نے کہا کہ ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر قائم رکھے, کیا خیر وہ تو ٹھیک ہے, مگر نہیں آپ جگہ طے کرتے. میں نے کہا آپ کا اصرار ہے تو ایسا ٹھیک ہے, ایسا کر لیں گے. کبھی بزرگوں کے پاس رکھنا مجھے, تو اور کہنے لگے کہ سفر میں جانے سے پہلے یہ انتظام کر جاؤ اور ایک دو آدمی گواہ بھی بنا جاؤ, تاکہ وقت پر اگر آپ نہ آئے ہوں تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو, اور ایک تحریر بھی لکھتے. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے بارے میں ایسی بات لکھوں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی زندگی طویل ہوگی, آپ ایسی بات نہ کریں. کہ نہیں ٹھیک ہے مگر, اور چلو میرے ساتھ چلیں, جگہ متعین کر دو, تم خود ہی متعین کر دو. تو قبرستان لے گئے, پھر میں نے دو گواہوں کو بھی بلا لیا, مولانا اسحاق صاحب کو اور اپنے ہمارے جو معاون خصوصی اشرف ملک صاحب کو, کہ آپ بھی آ جاؤ. ہم نے جا کر حضرت فرمانے لگے بھائی ایک بہت اچھی جگہ میں نے سوچ رکھی ہے, اگر تمہیں اعتراض نہ ہو. میں نے کہا کیا؟ کہ یہ جگہ سوچ رکھی ہے, جا آپ نے رات قبر کو دی, یہ جگہ مولانا نے خود متعین کی, اور اس کی برابر اور کیا قیمتی جگہ ہوگی اس قبرستان میں, حضرت عارف باللہ, حضرت عارف رحمت اللہ علیہ کے بالکل پہلو میں. یہ جگہ مولانا نے خود متعین کر کے مجھ سے, اور کہا کہ بھائی سب لکھ بھی دو. پھر وہ میں نے لکھ بھی دی, گواہوں کے دستخط کروا دیے, مولانا کے بھی دستخط ہو گئے, اور اس خط کی کاپی متعلقہ تمام شعبوں میں ہم نے بھیج دی. تو مطمئن ہو گئے الحمدللہ, اب رہی کام ٹھیک. اب مرنے سے پہلے وہ کاغذ نکلوا کر بچوں کے حوالے کیا کہ دیکھو یہ کاغذ میرے پاس رکھا ہوا ہے, اس کو بھول نہ جائے. ایک دارالعلوم کے ایسے وفادار اول سے دن سے آخر تک یہ رہی کیفیت رہی ہے کہ روپے پیسے کا تو معاملہ آپ کو میں نے بتا دیا, جو حال تھا جو تنخواہ آتی تھی اس طریقے سے پوری ہو جاتی تھی. بعض مدرسوں کی طرف سے بہت بار بہت اصرار ہوا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں, تو فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ لو. میں نے اب دارالعلوم پڑھ لیا, دارالعلوم میں مجھے نکال دے تو نکال دے, میں نہیں جاؤں گا دارالعلوم کو چھوڑ. اب تو یہاں راحت و آرام کے اللہ نے اتنے سامان کر دیے ہیں کہ کسی کو بھی موقع ملے تو اپنے لیے بہت غنیمت سمجھتا ہے اس دارالعلوم میں قیام کو اور یہاں کام کرنے کو. لیکن یہ میں اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں جب وہ ابتلا اور آزمائش کا زمانہ چل رہا تھا, یہاں راحت و آرام کے سامان نہیں تھے, تکلیف کا سامان زیادہ تھا. اس وقت بہت اداروں نے جو شہر کے اندر تھے, بعض اداروں نے اصرار کیا, بار بار اصرار کیا, بلکہ یہاں تک کیا کہ ان کو ایک بڑے مدرسے, بہت بڑے مدرسے کے ذمہ دار نے اپنے لیٹر ہیڈ دیا اور نیچے دستخط کر دیے محتمم صاحب نے, اور کہا کہ اس کے اوپر اپنی تنخواہ لکھ دو, اپنی سہولتیں لکھ دو, اپنی مرضی کی کتابیں لکھ دو, وہ سب میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب میرے پاس مولانا نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا, مگر مولانا نے کہا کہ نہیں, میں دارالعلوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں, دارالعلوم میں دارالعلوم کا ہو گیا, دارالعلوم میرا ہو گیا, میں ہم دارالعلوم چھوڑ کر نہیں جاؤں, نہیں گیا. ایک خاص بات ان کی یہ تھی کہ دارالعلوم کی محبت ان کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی. دارالعلوم کو ادنا سی کوئی فکر لاحق ہو, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ پیدا ہو دارالعلوم میں, یا خدا نخواستہ کسی چیز کی کوئی ضرورت لاحق ہو جائے, یا کوئی خدا نخواستہ خوف ہو, کوئی بدنامی آ جائے گی, کوئی بات ہو جائے گی, بے چین ہو جاتے تھے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے راتوں اور پوری پوری رات بیٹھ کر میٹنگیں کی ہیں, مشورے کیے ہیں, جب بعض حالات برسوں پہلے ایسی کچھ صورتیں پیش آئی پریشان کو, اس میں اپنی جان کی بازی لگا کر آگے آگے رہے مولانا شمس الافتاب رحمۃ اللہ علیہ, اور دارالعلوم کی اتنے پکے وفادار تھے کہ آج کل ایسے وفادار کسی ادارے کو شاذ و نادر نصیب ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی محبت دارالعلوم سے عطا کی تھی. میں کہا کرتا تھا مختلف جگہوں پر, مختلف شہروں میں پروگرام کے لیے لوگ اصرار کرتے تھے, بلاتے تھے ہمیں, مولانا تقی صاحب کو, حضرت کو بھی بلاتے تھے. میں کہا کرتا تھا کہ آپ جایا کریں دارالعلوم کے بعد اوقات, دارالعلوم کے کام سے کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتی تھی, میں کہا کرتا تھا کہ آپ جایا کریں, ذرا صحت آپ کی بہتر ہوگی, آب و ہوا تبدیل ہوگی, مگر پھر جانے آنے کو دل ہی نہیں جاتا تھا, مانتے نہیں تھے, کہ نہیں بس بس میں یہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب واپس بلا لیا ہے. ہمارے لیے بہت سارا سبق چھوڑ گئے ہیں, بہت سارا سبق چھوڑ گئے ہیں کہ ایک عالم کو علم کے ساتھ کیسی وابستگی ہونی چاہیے, اور دنیا سے کیسی بے رغبتی ہونی چاہیے. دنیا سے بے رغبتی تھی, اور تحقیق کا مادہ کیسا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ جب کسی علمی بحث پر آتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ علوم کے دریا بہار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے, دارالعلوم کو, دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ اور مولانا کے شاگردوں اور متبصرین کو, سب کو ان کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے. آپ حضرات نے, ہم سب نے کچھ کچھ پڑھا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے, اب ایصال ثواب بھی کر دیجئے, دعا بھی کیجئے. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن خوانی باقاعدہ جمع ہو کر اول سے آخر تک پورا قرآن کریم ختم کر کے ایصال ثواب کیا جائے, اس کا اہتمام کرنے کا ثبوت کہیں نظر سے نہیں گزرا احادیث. تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا قرآن ختم کر کے ہی ایصال ثواب کیا جائے, نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وقت مقرر کیا جائے, نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جگہ مقرر کی جائے, بلکہ ہر آدمی ہر وقت جتنا چاہے قرآن شریف پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر سکتا ہے. آپ چل رہے ہیں, چلے پھر چل پھر رہے ہیں, چلتے چلتے تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے استاد حضرت مولانا شمس اللہ صاحب کو پہنچا دیں. اس طریقے سے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. تمام دوسرے اعمال کے ایصال ثواب میں میت کو فائدہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا, اس میں اختلافات ہیں, اقوال ہیں, تفصیلات ہیں, لیکن دو چیزوں میں سب کا اتفاق, ایک صدقے میں اور ایک حج میں, کہ میت کے طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے, صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور خوب یاد رکھو, صدقہ دینے کے لیے بہت مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کے لیے صدقہ آدمی اپنی بساط کے مطابق صدقہ کرے. ایک لاکھ روپے والا آدمی اگر ایک ہزار روپے کا صدقہ کرے, اور سو روپے والا ایک روپے کا صدقہ کرے, نسبت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. تو ہم ایک روپیہ کا صدقہ تو کر سکتے ہیں, پانچ روپیہ تک کا صدقہ تو کر سکتے ہیں, کبھی کبھی اپنے استاد کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنے سکتے. اور میں آپ کو ایک طریقہ اور بتاؤں عیسیٰ علیہ السلام کا, اس سے آپ اپنے سب استادوں کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے خوب خوب عیسیٰ علیہ السلام روز کر سکتے ہیں. اور آسان ہے, کم خرچ بالا نشیب, بلکہ بے خرچ, خرچ کچھ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ ترکیب بتا رہا ہوں ایک بڑے کام کی, اس پر اگر عمل کر لو گے تو تمہیں بھی خوب اس کا فائدہ پہنچے گا کہ اپنے استاد کی خدمت کر رہے ہو ان کی وفات کے بعد, اور استاد کو بھی فائدہ پہنچے گا. ماشاءاللہ ہمارے طلبہ اپنے اساتذہ کے اوپر جان چھڑکنے والے ہوتے ہیں. جس انداز میں ہمارے طلبہ نے اپنے ان استاد محترم کی خدمت کی ہے, تقریباً 40 دن اس طریقے کی خدمت کی, مثالیں بڑے سے بڑے ہسپتال میں جہاں کروڑ پتی لوگ رہ رہے ہوں اور بڑی سے بڑی شخصیت زیر علاج ہو, وہ خدمت وہاں ان کو میسر نہیں ہو سکتی جو ہمارے ان طلبہ نے اپنے محترم استاد کے لیے کی ہے. کہ دو طلبہ ہر وقت, ایک دائیں اور ایک بائیں, وہ ٹیشو پیپر لیے ہوئے تیار موجود رہتے تھے. مولانا کو بلغم آتا تھا, سانس رکنے کا اندیشہ ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, فوراً اس کو وہ صاف کرتے. 40 دن گزارنا, 24 گھنٹے اس طریقے سے طلبہ نے اپنی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, عمروں میں برکت عطا فرمائے. میں یقین دلاتا ہوں ان طالب علموں کو جنہوں نے خدمت کی اپنے استاد کی اس طریقے سے, اور آج جس طریقے سے انہوں نے قبر ساتھیوں نے قبر تیار کی, جس طرح اپنے استاد کو محبت سے قبر تک پہنچایا, جس نے جتنی خدمت کر لی اس نے کمائی بہت عظیم و شان کر لی ہے. خاص طور سے جن طلبہ نے وہ ڈیوٹیاں دی راتوں کو جاگ جاگ کر, انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے بہت کمائی کا سامان کر لیا ہو, انشاءاللہ ان کے علم میں, عمل میں اور عمر میں برکت ہوگی, ان کے علم میں بے برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, علم میں برکت ہوگی. کمائی کا سودا کیا انہوں نے, بڑے نفع کا سودا کیا ہے, قابل رشک سودا کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اتنا اچھا کام کرنے کی. انشاءاللہ اس کا فائدہ تمہاری پوری زندگی میں تمہارے ساتھ رہے گا, اور قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا, میدان حساب میں تمہارا ساتھ دے گا انشاءاللہ. یہ معمولی کام نہیں ہوا, بہت بڑا کام آپ حضرات نے کیا ہے اپنے استاد کی اس طریقے سے محبت سے خدمت کی ہے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اسلام میں مایوسی کی کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی ہمارے لیے حضرت کی خدمت کے واسطے راستہ کھلا ہوا ہے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, جب کبھی یاد آ جائے, جتنا کسی کو قرآن یاد ہے اور کچھ یاد نہیں تو قل ہو اللہ ہی 3 دفعہ پڑھ کے ثواب پہنچا دیں, کہ اللہ ہمارے محسن استاد کو ثواب پہنچا دیجیے اس کو. اور جس کو صدقہ خیرات کی توفیق ہو جائے وہ صدقہ خیرات کرے. اور صدقہ خیرات کا ایک میں آسان طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں, آسان بھی ہے اور اس سے آپ ایک بہت بڑی سنت کے خلاف عادت سے بھی بچ جائیں گے. وہ یہ کہ روزانہ جو کھانا مطبخ سے ملتا ہے, بہت سارے طلبا کے پاس وہ کھانا کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے, بچتا ہے نہیں بچتا, بچتا ہے نہیں بچتا. اب بہت سارے طلبا تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں, بلکہ صرف ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو ایسی طریقے سے ڈالتے ہیں کہ وہ سڑ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, ایزا پہنچتی ہے, گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. ملی تھی اللہ کی نعمت اور استعمال کیا اس اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں, اللہ کے مخلوق کو ستانے میں, اپنے پڑوسیوں کو ستانے میں, اپنے ساتھیوں کو پریشان کرنے میں. لیکن اس کی بجائے اگر آپ وہ کرے کام جو پہلے بھی میں نے 2 مرتبہ 2 سالوں میں کہا ہے, اور طلبا نے اس پر عمل بھی شروع کیا تھا, اب پھر عمل شروع کرنا چاہیے, وہ سب کر سکتے ہیں, سب کو کرنا چاہیے کہ کھانا آپ لوگ لاتے ہیں, ایک کمرے میں بیٹھ کر ساتھ ہی کھاتے ہیں نا زیادہ تر, تو آپ اس میں یہ کریں کہ سارا سالن ایک دم نہ نکالیں کھانے کے لیے, بلکہ جتنا کھانا ہے امید ہے کہ اتنا کھانا کھائیں گے تھوڑا تھوڑا نکالیں, جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور نکال لو, بڑے برتن میں سے چھوٹے برتن میں نکال کے کھانا کھائے. تو جت اللہ تعالیٰ, تم ماشاءاللہ نوجوان ہو, تمہیں کھانے ہی کے لیے اللہ نے دیا ہے, تمہارا رزق حلال ہے, وہ کھاؤ. لیکن اگر بچ جائے تو وہ جو بچے گا تو سالن خراب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس اندر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا, الگ نکال کر اس کو استعمال کیا, تو جو بچا ہوگا وہ صاف ستھرا ہوگا. کوئی دوسرا اگر اس کو کھائے گا تو اس کو کھانے میں اس کو گھن نہیں محسوس ہوگی, وہ شوق سے کھا سکتا ہے. اور جو روٹی بچ جائے تو روٹی پر بھی کیا کرتے ہیں طلبا, وہ مسالے سالن کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, روٹی کے شروع میں دو ٹکڑے کر لیں, ایک ٹکڑا پہلے ختم کر لیں, جب دوسرا ٹکڑا گزرو تو دوسرا ٹکڑا توڑ لیں. پوری روٹی کو ایک دم سے خراب نہ کریں, نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ جو ٹکڑے ایسے ہوں گے جن کو
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلوی ایریا, کراچی. فون نمبر 6378131.